السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اردو نشریات کے پہلے نیوز شو کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں امریکہ میں صبح کے 9 بجے ہیں. پیش خدمت ہیں خبریں، اور خبروں میں سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کی کوششوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں. ہزاروں قبائلیوں کا اسلام آباد میں احتجاج. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا
راولپنڈی میں ایک ریلی کے دوران اسٹیج پر حافظ سعید کے ساتھ فلسطینی سفیر کی موجودگی پر بھارت کو سخت اعتراض. فلسطین نے اس واقعہ پر گہرے افسوس کا اظہار کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں ایران میں مظاہرین کی گرفتاری پر وائٹ ہاؤس کی مذمت، اور مصر میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک. لیجیے پیش ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے آزاد قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے میں ضم کرنے کا معاملہ التبا کا شکار ہے. ہفتے کو اسلام آباد میں اس انضمام کے حق میں ریلی نکالی گئی. اس کی تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے لیے جہاں سیاسی سطح پر بھرپور کوششیں جاری ہیں، تو وہیں قبائلیوں کی ایک بڑی تعداد اور مرکزی حکومت کی دو حلیف جماعتیں ان کوششوں کی مخالفت بھی کر رہی ہیں. قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے عمائدین اور مختلف رہنماؤں پر مشتمل فاٹا گرینڈ الائنس اور فاٹا سپریم کونسل کی طرف سے ہفتے کو اسلام آباد کی ایک مرکزی شاہراہ پر احتجاج کیا گیا، جس میں قبائلی علاقوں سے آئے ہزاروں افراد نے شرکت کی. ان افراد کو حکومت کی اتحادی جماعتوں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی حمایت بھی حاصل ہے. مظاہرے میں شامل عمائدین نے اپنی تقاریر میں انضمام کی کوششوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ قبائلی عوام سے ان کی رائے معلوم کرے، بصورت دیگر کوئی بھی فیصلہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. شرکا میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف قانون ساز بھی شامل تھے. اس موقع پر سینیٹر ہلال الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی عوام اصلاحات ضرور چاہتے ہیں، لیکن صوبے میں انضمام سے متعلق ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی گئی، جو کہ اپنی الگ شناخت چاہتے ہیں.
یہ سارے لوگ جو آج جمع ہوئے، یہ اسی لیے جمع ہوئے کہ آپ قبائلیوں کی رائے کو اہمیت دیں. جو قبائل چاہتے ہیں آپ ان میں ریفرینڈم کرا دیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں جانا تھا، خیبر پختونخوا میں ضم کر دیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ صوبہ دیا جائے، ہم تو پہلے سے علیحدہ یونٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے لیے تو زیادہ ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑی.
ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں انضمام سے وفاق میں قبائلی علاقوں کی نمائندگی بھی کم ہو جائے گی، جس کا فاٹا کے مستقبل پر گہرا اثر پڑے گا. حکومت نے قبائلی علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کے لیے ایک اصلاحاتی کمیٹی قائم کی تھی، جس کی سفارشات میں ان علاقوں کو صوبے میں ضم کرنے کا کہا گیا تھا. وفاقی کابینہ اس کی منظوری دے چکی ہے، لیکن اس کے لیے درکار قانون سازی کا عمل تاحال تعطل کا شکار ہے، اور ابھی تک یہ مسودہ قانون ایوان میں پیش نہیں کیا گیا، جس پر حزب مخالف کی جماعتیں شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پر الزام عائد کرتی ہیں کہ وہ اس عمل میں جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے، اور اگر مزید تاخیر کی گئی تو اس کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا جائے گا. حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت ان اصلاحات کو منظور کرنا چاہتی ہے، لیکن مسودہ قانون میں مزید مشاورت کی ضرورت ہے، اور اتفاق رائے کے بعد ہی اسے ایوان میں پیش کیا جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت نے جماعت الدعویٰ کے جلسے میں فلسطینی نمائندے کی شرکت پر شدید احتجاج کیا تھا. اس کے جواب میں فلسطین نے معذرت کی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت نے جمعہ کے روز راولپنڈی میں منعقد ہونے والی جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی ایک ریلی کے دوران اسٹیج پر حافظ سعید کے ساتھ پاکستان میں فلسطین کے سفیر ولید ابو علی کی موجودگی پر سخت اعتراض کیا ہے، اور کہا ہے کہ اسے قطعی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ فلسطین نے اس واقعہ پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور بھارتی حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس ریلی میں اپنے سفیر کی موجودگی پر سخت کارروائی کرے گا. بیان کے مطابق بھارتی حکومت نے فلسطین سے سخت الفاظ میں کہا تھا کہ حافظ سعید کے ساتھ، جو کہ ممبئی حملوں کے منصوبہ ساز ہیں اور جن کو اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے، فلسطینی سفیر کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. فلسطین نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ نئی دہلی کے ساتھ اپنے تعلقات کے پیش نظر وہ ان دہشت گرد گروپوں سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا جو کہ بھارت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ فلسطین بھارت کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور وہ دہشت گردی مخالف لڑائی میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت کے خلاف دہشت گردانہ وارداتیں انجام دینے والے عناصر کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گا. مذکورہ ریلی میں حافظ سعید کے ساتھ فلسطینی سفیر کی موجودگی کی تصاویر سامنے آنے کے بعد نئی دہلی میں بہت سے لوگوں نے مایوسی اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا, کیونکہ ابھی ایک ہفتہ قبل ہی بھارت نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ میں ووٹ دیا ہے. ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی فروری میں فلسطین کا دورہ کر سکتے ہیں. اس بارے میں دونوں فریقوں کے مابین تبادلہ خیال چل رہا ہے. پاکستان میں فلسطینی سفیر کی حافظ سعید کے ساتھ موجودگی پر اس لیے بھی بھارت کو ناراضگی ہے کہ وہ فلسطین کی ہر ممکن مدد کرتا آیا ہے. حالیہ برسوں میں اس نے فلسطین کو $60 ملین کی امداد دی ہے, جس میں غزہ میں تعمیر نو کے لیے $4 ملین بھی شامل ہیں. سینکڑوں فلسطینی طلبہ بھارت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. بھارت نے اس کے علاوہ بھی فلسطین کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں میں مالی معاونت کی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
علی جے, اب باقی عالمی خبریں. وائٹ ہاؤس نے ایران میں پرامن مظاہرین کی گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ایسے میں جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ دو روز کے دوران ملک کے معاشی مسائل کے خلاف ایران کے شہروں میں ہونے والے احتجاج کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا ہکبی سینڈرز نے جمعے کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی عوام کے پرامن مظاہروں کی بہت سی خبریں ملی ہیں. وہ اپنے حکمرانوں کی بدعنوانی اور بیرون ملک دہشت گردی کے لیے قومی سرمایہ بھیجوانے سے تنگ ہیں. ایرانی حکومت کو ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے, جس میں آزادی اظہار کا حق بھی شامل ہے. جمعے کے روز ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ اس کی ان رپورٹوں پر نظر ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی شہریوں نے ملک بھر کے شہروں میں ہونے والے متعدد پرامن احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی ہے. بیان میں کہا گیا کہ ایران کے قائدین نے ایک دولت مند ملک کو, جس کی شاندار تاریخ اور ثقافت ہے, معاشی طور پر ایک بے راہ رو ملک بنا دیا ہے, جس کی اہم برآمدات تشدد, خون خرابہ اور بگاڑ پر مشتمل ہیں. بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران کے رہنماؤں نے ایک طویل عرصے سے ایرانی عوام کو مشکلات کا شکار کیا ہوا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے زور دیا ہے کہ بنیادی حقوق سے متعلق ایرانی عوام کے مطالبات اور بدعنوانی کے خاتمے کے ضمن میں تمام ملکوں کو ایرانی عوام کی کھل کر مدد کرنی چاہیے. بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ایرانی عوام کے لیے اپنی گہری حمایت کا اعادہ کیا ہے. اس سے پہلے جمعے کے روز ایران کے مختلف شہروں میں لوگ جمع ہوئے, جس میں انہوں نے ملک کی معیشت اور سرکاری پالیسیوں کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کی. قاہرہ کے جنوب میں ایک مسلح شخص نے ایک چرچ کے باہر اور قریب ہی ایک مسیحی کے سٹور پر فائرنگ کر دی, جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں ایک پولیس والا بھی شامل تھا. مصری حکام نے بتایا ہے کہ جمعے کو میری مینا چرچ میں فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور مارا گیا. یہ کاپٹک چرچ ہیلوان ضلع میں واقع ہے. اس بارے میں مزید تفصیل ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ میں شہناز عزیز کی زبانی سنیے.
عام لوگوں کے بنائے ہوئے ویڈیوز میں ایک ایسے وقت میں لوگ پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتے نظر آتے ہیں جب قاہرہ کے مضافات ہلوان میں کوپٹک چرچ پر حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا. اس میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا اور دوسرے کو گرفتار کر لیا گیا. مصر کی وزارت صحت کے ترجمان خالد مجاہد نے عرب میڈیا کو بتایا کہ حملے میں زخمی ہونے والے افراد کو ہلوان کے مختلف اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے. ان کے الفاظ,
حالات الوفيات 10 حالات وفاة, 9 شهداء ومقتل الارهابي المتسبب في
وہ کہہ رہے ہیں تقریباً 10 افراد مارے گئے ہیں, جن میں حملہ آوروں میں سے ایک بھی شامل ہے, اور زخمیوں کو متعدد مقامی اسپتالوں میں لے جایا گیا ہے, جہاں ان میں سے کچھ کی ہنگامی نوعیت کی سرجری ہو رہی ہے. عرب میڈیا نے ایسے سویلینز کا ویڈیو بھی دکھایا ہے جو چرچ کے باہر حملہ آوروں پر فائرنگ کر رہے ہیں تاکہ انہیں اس ہلاکت خیز قتل عام سے روکا جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق چرچ کا دفاع کرنے کی کوشش میں متعدد پولیس والے اور سویلین محافظ ہلاک ہوئے ہیں۔ مصر کی وزارت داخلہ نے کوپٹک چرچ کی کرسمس کی تقریبات کی وجہ سے گرجا گھروں کے باہر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا تھا۔ مسیحی برادری کا یہ فرقہ 7 جنوری کو کرسمس مناتا ہے۔ گزشتہ برس دہشت گردوں نے گرجا گھروں اور مساجد پر متعدد ہلاکت خیز حملے کیے تھے۔ گزشتہ سال دسمبر میں ایک خود کش بمبار نے قاہرہ کے مرکزی کوپٹک چرچ پر حملہ کر کے کم از کم 27 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ پام سنڈے پر ایک چرچ میں ہونے والے بم کے دھماکے نے 2 درجن کے قریب افراد کو ہلاک کیا تھا۔ اسی دن اسکندریہ میں ایک خود کش بمبار کو وہاں کے مرکزی گرجا گھر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ہلاکتوں کی تعداد کم رہی۔ مصر کی تاریخ میں عبادت گزاروں پر سب سے ہلاکت خیز حملہ گزشتہ ماہ ہوا تھا، جب دہشت گردوں نے سنائی کے ایک قصبے میں واقع ایک صوفی مسجد پر حملہ کر کے تقریباً 300 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ اسلامک اسٹیٹ تنظیم نے مسجد پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے اس حملے کے لیے علاقائی ملکوں پر دہشت گردوں کی سرپرستی کا الزام عائد کیا تھا، تاہم کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ مصر کے ایک سابق نائب وزیر داخلہ جنرل زکی نے مصر کے ٹیلی ویژن کو بتایا،
واضح جدا ان هناك مخطط او خطه اجراميه تستهدف،
وہ کہہ رہے ہیں یہ واضح ہے کہ مصر کے استحکام کو اور اسی طرح ریاست اور اس کے اداروں کو ہدف بنانے کے لیے ایک مجرمانہ منصوبے پر عمل ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جا سکے، خاص طور سے مذہبی تہواروں کے موقع پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے ان بدتینت افراد کو ان کے منصوبوں پر عمل درآمد سے روکنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ عرب میڈیا کی اطلاعات کے مطابق کچھ علاقوں میں اسلامک اسٹیٹ کی شکست کے بعد بہت سے عسکریت پسند فرار ہو کر شام، عراق اور اسی طرح شمالی افریقہ کے ملکوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں مصر بھی شامل ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت، عالمی ادارہ خوراک اور یونیسیف نے یمن کے تنازع سے متاثرہ افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد اور تنازع ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے جو بیان جاری کیا ہے، اس کا آغاز اس جملے سے کیا ہے کہ ہم نے یمن میں جنگ کے 1000 دنوں کا افسوسناک سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ان تمام اداروں کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع نے دنیا میں انسانی زندگی کا بدترین بحران پیدا کیا ہے، ایسا بحران جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یمن کی 75% آبادی کو انسانی ہمدردی کی امداد کی ضرورت ہے، جس میں 1,13,00,000 بچے ہیں جو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ 60% یمنی خوراک سے محرومی کے خطرے سے دوچار ہیں اور 1,60,00,000 لوگوں کو محفوظ پانی اور حفظان صحت کی سہولتیں حاصل نہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے ہفتے کی روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی منصب پر پہلے 1 ماہ کے دوران انہوں نے ایک امریکی اسکالر کو شمالی کوریا کے عہدیداروں سے ملاقات اور ایک پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ نئی انتظامیہ شمالی کوریا کے ایٹمی اور دور مار میزائلوں کے تجربات کے پروگرام کو 4 ماہ تک منجمد کیے جانے کو سراہتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ اس سے امید کی ایک کرن پیدا ہوگی۔ تاہم اے پی نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا کے عہدیداروں نے کہا کہ تجربات نہ کرنا اس پروگرام کو منسوخ کرنے کی علامت نہیں ہے اور کم جونگ ان جب چاہیں گے تجربات کا حکم دیں گے۔ 2 روز بعد شمالی کوریا نے درمیانے درجے تک مار کرنے والے ایک میزائل کا تجربہ کیا اور کشیدگیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسی دوران جمعے کو رائٹر نے خبر دی کہ روس کے ٹینکروں نے شمالی کوریا کو حالیہ مہینوں میں کم از کم 3 مرتبہ بحری جہاز کے ذریعے تیل فراہم کیا ہے۔ رائٹر نے اس خبر کے لیے مغربی یورپ کے 2 سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیا۔ روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن ہے۔ شمالی کوریا کو تیل یا تیل کی مصنوعات فروخت کرنا اقوام متحدہ کی تعزیروں کی خلاف ورزی ہے۔ نئی اطلاعات سے پہلے چین نے تردید کی تھی کہ وہ شمالی کوریا کو تیل فراہم کر رہا ہے، کیونکہ اس سے 1 روز پہلے صدر ٹرمپ نے بیجنگ پر ایسا کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکہ شام میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس عہد کے ساتھ کہ داعش کی خود ساختہ خلافت کے خاتمے کے بعد ابتدائی بحالی کے کام میں مدد دی جا سکے۔ امریکی حمایت یافتہ قوتوں نے گزشتہ اکتوبر میں داعش کے دہشت گردوں سے ان کا شام کا دارالحکومت واگزار کروا لیا تھا۔ تب سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا SDF نے اپنی توجہ داعش کے باقی ماندہ عناصر کا صفایا کرنے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ میڈس نے جمعے کے روز پینٹاگون میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہم جو انداز اپنائیں گے وہ جارحانہ رقبے پر قبضے کی جگہ بحالی پر مبنی ہوگا، اس کے لیے آپ سرزمین پر زیادہ امریکی سفارتکار دیکھیں گے۔ میڈس نے وقت تعین سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں صدارتی مشاورتی کونسل، جسے پاچا بھی کہا جاتا ہے، کہ باقی مادہ تمام ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ 1995 میں پاچا کلنٹن انتظامیہ کے دور میں قائم کی گئی تھی، جس کا کام وائٹ ہاؤس کو ایچ آئی وی کے بارے میں حکمت عملی اور پالیسیوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس کونسل کے 6 ارکان صحت کی پالیسی پر وائٹ ہاؤس کے اقدامات کے باعث جون میں مستعفی ہو گئے تھے۔ اور جمعے کے روز لائبیریا کے دارالحکومت مانروویا میں بڑی تعداد میں لوگوں نے جارجیا کے صدر منتخب ہونے کا جشن منایا۔ قومی انتخابی کمیشن نے 26 دسمبر کے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں جیول ہاورڈ ٹیلر کو نائب صدر قرار دیا ہے۔ سن 2017 میں دنیا کی زیادہ تر توجہ زمین پر ہونے والے واقعات پر مبذول رہی۔ تاہم خلائی سائنسدانوں نے بھی قابل قدر کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن میں چند نئے منصوبوں کا آغاز اور کم از کم ایک خلائی پروگرام کا بہت ہی شاندار اختتام ہوا ہے۔ اس بارے میں جارج پیوٹچ کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی سنیے۔
سن 2017 میں شروع ہونے والی خلائی مہمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں ایک کامیاب مشن کے بہت ہی شاندار اختتام کے ساتھ۔ دور خلا کی وسعتوں میں سیارے زحل کے لیے بھیجے جانے والے تحقیقی مشن کیسینی ہوئے جینس کا اختتام یوں ہوا کہ اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا۔ زحل کے مدار میں بہت سے چاند گھوم رہے ہیں اور ان کی فضا کو زمین کے جرثوموں سے آلودہ نہ کرنے کے لیے، جو کہ زمین سے جانے والے ہر خلائی جہاز سے چمٹے ہوتے ہیں، اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا۔ کیسینی نے 20 سال تک سیارے مشتری اور زحل پر تحقیق کی۔ یہ جہاز زحل کے چاند ٹائٹن پر بھی اترا اور انسیلیڈس نامی چاند پر پانی دریافت کیا۔ جو کچھ سائنسدانوں نے سن 2004 میں کہا تھا وہ کیسینی کی تمام دریافتوں پر پورا اترتا ہے۔ کیسینی امیجنگ ٹیم کی لیڈر کیرولین پورکو کا کہنا تھا، میرا نہیں خیال کہ جو کچھ گزشتہ رات کو ہوا اس کا تصور کرنے کے لیے آپ کو دائروں کا سائنسدان ہونا ضروری ہے۔ درحقیقت وہ سب کچھ بیان سے باہر ہے، وہ تحیر انگیز تھا۔ اس وقت اس کے لیے یہی صفت میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ایک اور قابل توجہ واقعہ اس سال یورپین اسپیس ایجنسی کا خلا میں بھیجے جانے والا سیٹلائٹ سینٹینل 5 پریکرسر تھا۔ اس کے ذریعے انسان کی پیدا کرتا اور قدرتی طور پر پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کی نگرانی کرنا اور یہاں زمین پر انسانوں کو معلومات فراہم کرنا ہے کہ کس جگہ پر آلودگی موجود ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایئر بس ڈیفینس اینڈ اسپیس سے وابستہ رالف کارڈے کا کہنا ہے، یہ فضا میں موجود زہریلی گیسوں کے ذرائع کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیمیاوی اجزاء کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ قدرتی اور انسانی سرگرمیوں سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود امریکی خلائی ادارے ناسا کے خلابازوں نے 200ویں مرتبہ خلا نوردی کی، اور خلاباز پیگی وٹسٹن نے خلا میں وقت گزارنے کا نیا امریکی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور یہاں زمین پر سائنسدان سن 2018 میں نئی اور اہم خلائی مہمات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جیمس ویب انفراریڈ یعنی سرخ شعاؤں والی برقی مقناطیسی خلائی ٹیلیسکوپ کے پروگرام پر کام ہو رہا ہے، جو خلا کی وسعت میں دور کہیں دریافت ہونے والے ستارے کے گرد گھومتے زمین کے برابر سیاروں کو دیکھ سکے گی۔ جیمس ویب انفراریڈ اسپیس ٹیلیسکوپ پروگرام سے وابستہ سائنسدان ایرک اسمتھ کا کہنا ہے،
We'll use Webb to study the atmospheres of those planets to look and see what chemical constituents
ہم ویب کو ان سیاروں کے قرائے ہوائی یا ماحول پر تحقیق کے لیے استعمال کریں گے اور یہ جانچیں گے کہ کون سے کیمیاوی اجزاء اس کی فضا میں موجود ہیں، کیا وہاں پانی موجود ہے اور کیا وہاں اوزون کی چادر موجود ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس دوربین کو زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر خلا میں رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کے سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ ہماری زمین کے گرد خلائی جہازوں کا ملبہ انتہائی تیز رفتاری سے گردش کر رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں یورپین اسپیس ایجنسی میں خلائی ملبے کے پروگرام سے متعلق سائنسدان ہالگر کریگ کا کہنا ہے،
energy contained in a 1 centimeter particle hitting a
اس خلائی ملبے کا 1 سینٹی میٹر ذرہ جس رفتار سے سفر کر رہا ہے تو اگر یہ کسی سیٹلائٹ سے ٹکراتا ہے تو قریباً اس کی توانائی ایک گرینیڈ پھٹنے کے برابر ہوگی۔ سائنسدانوں نے اس ملبے سے نمٹنے کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی نظریے کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اگرچہ ابتدا میں امریکہ کے نئے صدر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چونکہ وہ سیاست میں نئے ہیں اس لیے دنیا کی سب سے بڑی معیشت پر اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن سال کے اختتام پر امریکی معیشت میں کافی بہتری آئی ہے۔ امریکی معیشت میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران بڑی تیزی سے وسعت پیدا ہوئی، بے روزگاری میں کمی، حصص کی قیمتوں میں بہتری اور عالمی سطح پر اقتصادی بہتری نے اسے وسعت دی۔ توقع ہے کہ یہ رفتار سن 2018 میں بھی برقرار رہے گی۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ نیا سال نئے چیلنجز لے کر آئے گا۔ وائس آف امریکہ کے مل آر سیگا کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے مطابق 10 برس پہلے شروع ہونے والے اقتصادی بحران اور ایک متنازع صدر کی موجودگی میں امریکی معیشت کی بہتری ماہرین اقتصادیات کی توقع سے زیادہ ہے۔ بینک ریٹ ڈاٹ کام کے اعلیٰ تجزیہ کار گریگ میک برائڈ کہتے ہیں
That was a surprise. We saw continued hiring. Corporate profits rebounded nicely. We saw some growth there.
یہ بات حیران کن ہے۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو مسلسل ملازمتیں مل رہی ہیں، تجارتی کمپنیاں منافع کما رہی ہیں، ہم نے پیداوار بھی دیکھی جس سے حصص کی مارکیٹ میں بہتری آئی، اور میرا خیال ہے کہ دوسری بڑی حیران کن بات حصص کی مارکیٹ میں تیز رفتاری کا فقدان بھی ہے۔ اب ٹیکسوں کے نئے نظام کی صورت میں قانون سازی میں پہلی فتح کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مستقبل اتنا روشن پہلے کبھی نہ تھا۔
Americans are filled with excitement for the future, optimism like they haven't seen. You've seen all the charts and enthusiasm.
امریکیوں میں مستقبل کے لیے بھرپور جوش پایا جاتا ہے، ایسی خوش امیدی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے سب اعداد و شمار دیکھے اور ان تمام غیر معمولی امکانات کے بارے میں جوش بھی جو مستقبل میں ہمارے ملک کے لیے موجود ہیں۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار بزنس اکنامکس کے زیر اہتمام ایک حالیہ سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ تاجر برادری صدر کی طرح ہی پر امید ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے کین سیمونسن کہتے ہیں
They've gotten much more optimistic. In the September survey, most of them said that the risks were greater on the downward side.
ان میں خوش امیدی زیادہ ہے۔ ستمبر میں لیے گئے رائے عامہ کے جائزے میں اکثریت نے کہا کہ انحطاط کا خطرہ زیادہ ہے، اور اب 60% سے زیادہ کہتے ہیں کہ خطرہ مثبت ہے۔ تاہم کسی بھی نامعلوم واقع کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ کین میتھنی کا تعلق میکرو اکنامک ایڈوائزرز آئی ایچ ایس مارکیٹ سے ہے۔ اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا
We see what's happening in North Korea, for example, geopolitical risks. There's always a risk of some sort of disruption in financial markets.
ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر شمالی کوریا میں جو ہو رہا ہے، جو جغرافیائی اور سیاسی خطرہ ہے۔ اقتصادی منڈیوں میں ہمیشہ ایک طرح کا گڑبڑ کا خطرہ موجود رہتا ہے، جس کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ بیرون ملک شروع ہو، مگر ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر ہو جائے، جیسے کہ ہم نے سن 2007 سے 2009 کے دوران دیکھا۔ نئے سال میں امریکی مرکزی بینک یو ایس فیڈرل ریزرو کی قیادت میں بھی تبدیلی آئے گی، جبکہ شرح سود میں اضافہ ہوگا، قرضے زیادہ اور افراط زر میں کمی ہوگی۔ دیگر ماہرین باور کرواتے ہیں کہ سن 2018 الیکشن کا سال بھی ہے۔ بینک ریٹ ڈاٹ کام کے مارک ہیمرک کہتے ہیں
Of course, politics here in Washington, D.C. also very important because we know that this is an important time.
بلا شبہ یہاں واشنگٹن ڈی سی میں سیاست بھی بہت اہم ہے، نہ صرف اس لیے کہ یہ وقت امریکی حکومت کے لیے اہم ہے، بلکہ وسط مدتی انتخابات بھی آ رہے ہیں اور جلد ہی ہم 2020 کے صدارتی انتخاب کے بارے میں سوچنے لگیں گے۔ عالمی معیشت جس میں سن 2017 میں 4% افزائش ہوئی، توقع ہے کہ نئے سال میں ایک ایسی قوت ہوگی جو استحکام پیدا کرے گی، مگر اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی اقتصادی دھچکے کے لیے یورپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی مشرق وسطی پر بھی، جہاں امریکی پالیسی کشیدگیوں کو ہوا دے سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ میں ایک خصوصی وکیل سرکار یا اسپیشل پروسیکیوٹر 2016 میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور روس کے درمیان مبینہ ساز باز کے معاملے کی چھان بین کر رہا ہے, اور یہ مسئلہ سوویت یونین اور امریکہ کے سیاسی افق پر اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے. آج کی واشنگٹن ونڈو کے اس پروگرام میں اس وکیل سرکار کی آئینی اور قانونی حیثیت کے بارے میں قمر عباس جعفری نے ممتاز ماہر قانون اور سیٹل یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود سے گفتگو کی. اس بارے میں ان کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
جو اس کی بنیادیں تو کافی پیچھے جاتی ہیں, 19ویں صدی سے شروع ہوا یہ کام. بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ چونکہ جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ انتظامیہ کا ہی حصہ ہوتی ہے, جسٹس ڈپارٹمنٹ ہو یا نیچے اسٹیٹس کی لیول پہ ہو, تو جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کہ بھئی اب کوئی جو انتظامیہ ہے اس کے ہی کسی فرد یا کسی ادارے کی تحقیق ہونی ہے کسی الیج جرم کے بارے میں, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, تو اس لیے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ لگایا جائے. پھر تو یہ جیسے میں نے کہا بات تو پہلے سے چل رہی ہے, 19ویں صدی سے چل رہی ہے. پھر جب واٹر گیٹ وغیرہ ہوا 70 کی دہائی میں, تو اس وقت اس قانون کو ذرا اور زیادہ مضبوط کیا گیا. 1978 میں کانگریس نے قانون پاس کیا تحفظ دینے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر کو. وہ قانون 5 سال کے لیے تھا, اس کی 5 سال کی مدتیں کئی دفعہ بڑھائی گئیں, 1999 میں آخری مدت بھی ختم ہو گئی. تو اس وقت یہ صورت ہے کہ ایک جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ہی انٹرنل ریگولیشن کے تحت یہ کام چل رہا ہے, لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کسی کورٹ نے اس کو منع نہیں کیا. تو مستحکم آئینی بنیادیں تو اس وقت نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ خاطر خواہ قانونی فریم ورک موجود ہے جس کے تحت یہ چلتا ہے, اور اب تک 4 بہت اہم افراد کے اوپر الزام پبلکلی انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے. ان میں سے ایک مائیکل فلن صاحب نے تو گلٹی پلیڈ بھی کر لیا, باقی 3 نے ناٹ گلٹی پلیڈ کیا ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ آئینی تحفظ تو اتنا کلیئر نہیں ہے, لیکن تاریخی سیاسی اور ٹیکنیکلی لیگلی تحفظ حاصل ہے, اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اس وقت اس کے ان کے کام میں کوئی رخنا ڈالنے کی کوشش کرے گا.
صدر ٹرمپ ان لوگوں کو جو اس سلسلے میں قصوروار پائے جائے معاف کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, ان تھیوری تو بالکل صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی فیڈرل قانون کے تحت کسی کو جس کو بھی سزا ملی ہو اس کو وہ معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ معافی کا معاملہ ہے جو ہے وہ صرف قانونی نہیں ہوتا, سیاسی بھی ہوتا ہے. تو یہ سیاسی طور پہ بہت مشکل ہوگا کہ اس قسم کے الزام میں کہ اس میں کسی کو سزا ہو اور اس کو پھر وہ معاف کر دیں, تو اس کی پھر سیاسی بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جی ہاں, ان تھیوری تو معاف کر سکتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ اس کی اجازت دے گا, کم از کم ابھی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اپنا دفتر چھوڑنے سے پہلے آخری دن معافیاں ہو جائیں, لیکن ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ اور کس کس کا سر زیر بار آتا ہے.
پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے مولر صاحب, یہ اپنی رپورٹ کانگریس کو پیش کریں گے یا گرینڈ جیوری کو پیش کریں گے؟
جی نہیں, گرینڈ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح کے یو ایس اٹرنی کام کرتا ہے, جو کر کیا جا رہا ہے. تو پہلے تو وہ گرینڈ جیوری کے سامنے پیش کرتے ہیں شہادت, اس شہادت کی بنیاد پہ گرینڈ جیوری انڈائٹ کرتی ہے, اور اگر انڈائٹمنٹ ہو جائے تو پھر وہ مقدمہ فیڈرل کورٹ میں جائے گا, اور جو عام ایک کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے. کانگریس کا اس سے کوئی دخل نہیں ہے. کانگریس ویسے کسی بھی ادارے سے پوچھ سکتی ہے کہ بھئی آپ کا کام
کیسے چل رہا ہے ہمیں بتائیے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ اس کی کوئی ضرورت جو ہے لازم نہیں ہوتی. اور میرا نہیں خیال کہ جب تک کہ یہ انویسٹیگیشن چلتی رہے گی کہ اس دوران کانگریس کہے کہ جی ہمیں بتائیے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو ذرا دخل اندازی سمجھا جائے گا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. توہین مذہب کے الزام میں ایک شخص کو 9 برس جیل میں قید رکھنے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے. عدالت نے اس کے خلاف الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دیا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالتی عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ نے توہین مذہب کے ملزم کو عدم شواہد کی بنا پر بری کرنے کا حکم دیا ہے. پولیس نے ستمبر 2008 میں بہاول نگر کے صادق گنج کے علاقے کے 58 سالہ شخص کو مبینہ طور پر قرآن کے اوراق کی توہین کرنے پر گرفتار کر کے اس کے خلاف توہین مذہب کے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ اس مقدمے کا عینی شاہد اختر محمود نامی شخص تھا جو بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم تھا, اور اسی نے مقامی مسجد کے ایک امام کو اس واقعے سے آگاہ کیا, جس نے بعد ازاں پولیس کو ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی. بہاول نگر کی ایک ماتحت عدالت نے 2009 میں اس مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی, جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کو عدالت عالیہ نے 2014 میں مسترد کر دیا. عدالت عظمیٰ میں اسی سال لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی, جس پر جمعے کو سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو بری کرنے کا حکم دیا. جسٹس دوست محمد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے ملزم کو توہین مذہب کے الزامات سے بری کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص نے توہین مذہب کا جھوٹا الزام عائد کیا حقیقت میں وہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا. اس فیصلے کے بعد انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور دیگر حلقوں کی طرف سے اس قانون کے مبینہ غلط استعمال کو روکنے کے مطالبات کو تقویت ملی ہے. پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے, اور اس سے متعلق قانون کے مبینہ غلط استعمال کے کئی واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سرگرم کارکن اس قانون پر نظر ثانی کرنے کے مطالبات کرتے آئے ہیں. پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی سربراہ سینیٹر نسرین جلیل نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ توہین مذہب کے قانون سے متعلق صحیح ضابطۂ کار وضع کیا جانا ضروری ہے,
لیکن بلاسفیمی لاء کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم پروسیجر کو صحیح کریں, کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں, ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگا کے ان کو بلاسفیمی میں سزا دلوائی جا رہی ہے, یا لوگوں میں اتنی بھی برداشت نہیں ہے کہ وہ قانون کا انتظار کریں, خود اپنے ہاتھوں سے لوگ جو ہے وہ مار دیتے ہیں جیسے وشال کا ہوا.
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ایک ایسی چیز لانی چاہیے, ایسا پروسیجر ہمیں ٹائٹ کرنا چاہیے جس میں غلط الزامات لگانے والا بچ کے نہ نکل سکے, اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اگر وہ جھوٹا الزام کسی پہ بلاسفیمی کا لگاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا, اور انشاءاللہ ہم کریں گے ضرور.
واضح رہے کہ رواں سال اگست میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمان کو تجویز دی تھی کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی کڑی سزا دی جا سکے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سن 2017 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندی سے متعلق تشدد کے واقعات میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا. تشدد کے ان واقعات میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں عسکریت پسند, سیکیورٹی اہلکار اور عام شہری شامل ہیں. سری نگر سے یوسف جمیل نے ایک جائزہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
سال 2017 جس کا اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے, نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے لیے خون ریزی اور تباہی کا ایک اور سال ثابت ہوا ہے. بلکہ سالانہ بنیاد پر گزشتہ 10 برس میں اس سال کے دوران اوسطاً تشدد کے سب سے زیادہ یعنی 350 واقعات پیش آئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2017 کے دوران شورش زدہ ریاست میں 349 افراد تشدد کا شکار ہو گئے. ان میں 56 عام شہری, 215 عسکریت پسند اور 78 حفاظتی اہلکار شامل ہیں. تاہم اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس عمر کے شعبہ حقوق انسانی کی طرف سے تیار کی گئی ایک رپورٹ میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 391 دکھائی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق ان میں 97 نہتھے عام شہری، 213 عسکریت پسند اور 81 حفاظت اہلکار شامل ہیں۔ رپورٹ میں جسے سنیچر کو سرینگر میں جاری کیا گیا، تاہم اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ مارے گئے شہریوں میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو متنازع فی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن اور جموں کے علاقے میں واقع بھارت پاکستان سرحد پر، جو نئی دہلی میں انٹرنیشنل بارڈر اور اسلام آباد میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، مقابل افواج کے درمیان ہوئی فائرنگ اور جوابی فائرنگ میں لقمہ اجل بن گئے۔ مارے گئے شہریوں میں وہ 8 غیر ریاستی ہندو بھی شامل ہیں جو جولائی کے مہینے میں جنوبی ضلع اننت ناگ میں سالانہ امرناتھ یاترا پر کشمیر آنے والے زائرین کی ایک بس پر مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ ان کے علاوہ 21 شہری مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملوں یا بم دھماکوں میں مارے گئے، یہ سب کے سب مقامی کشمیری تھے۔ ہلاک شدہ باقی شہری یا تو عوامی مظاہروں یا پھر سنگباری کے واقعات کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں ہدف بنائے گئے، ان میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حفاظت دستوں کے عہدیدار فوجی آپریشنز کے دوران 200 سے زائد عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیشپال وید نے بتایا کہ ایسا مختلف حفاظت دستوں میں مکمل تال میل کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال کے آغاز پر مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG، بھارتی فوج اور وفاقی پولیس فورس CRPF نے مل کر آپریشن آل آؤٹ کے نام سے عسکریت پسندوں کے خلاف جو مشترکہ کارروائی شروع کی تھی اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، لہذا یہ آپریشن 2018 میں جاری رہے گا۔ حریت کانفرنس کے شعبہ انسانی حقوق کی رپورٹ میں حفاظت دستوں پر انسانی حقوق کی مسلسل پامالیوں کا ارتکاب کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2017 کے دوران بھی نہ صرف عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو اس پر فائرنگ یا دوسری کارروائیاں کر کے ہلاک اور زخمی کیا گیا بلکہ لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ نیز تحریک مزاحمت کو دبانے کے لیے کرفیو پابندیوں، گرفتاریوں اور انٹرنیٹ کی سہولیات کو روکنے کا سلسلہ جاری رہا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام نے ایک پاکستانی کشمیری کے تجارتی اجازت نامہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر کے حکام نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس منظور حسین گیلانی کا کنٹرول لائن آر پار بس سروس کے ذریعے سفر کے لیے جاری کیا گیا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ منظور گیلانی کو یہ اطلاع بھارتی کشمیر کے کنٹرول لائن آر پار سفر کے نگران ادارے کی طرف سے سری نگر سے جاری کیے گئے ایک خط کے ذریعے دی گئی۔ سفری اجازت نامے کی منسوخی کا تحریری نوٹس پاکستانی کشمیر کی کنٹرول لائن آر پار سفر و تجارت کی نگرانی کرنے والے ادارے کے ذریعے دیا گیا، جس میں منظور حسین گیلانی کی طرف سے اس سال اگست کے مہینے میں ان کے بھارتی کشمیر کے دورے کے دوران قواعد ضوابط کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ 72 سالہ منظور حسین گیلانی نے بھارتی کشمیر کے حکام کی طرف سے لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔
1984 سے جاتا رہا ہوں، جو ایکٹیویٹیز تب تھی وہ آپ بھی ہیں، صرف آپ کیونکہ متشدد قسم کی حکومت آ گئی ہے وہاں پہ یہ دیکھی تو اس لیے یہ ہو گیا، تو ورنہ ادروائز تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں کوئی نئی بات میں نے کی نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا تھا۔ میں قانون کا مجھے احترام ہے، ہندوستان کے قانون کا۔
انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھارتی حکومت اور پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس فیصلے کے خلاف خط لکھیں گے۔ خیال رہے کہ منظور حسین گیلانی کا تعلق بھارتی کشمیر کے علاقے کرنا سے ہے، انہوں نے 1976 میں پاکستانی کشمیر میں ہجرت کی تھی اور سن 2005 میں منقسم کشمیری خاندانوں کے ملاب کے لیے مظفرآباد اور سری نگر کے درمیان شروع ہونے والی بس سروس کے ذریعے سفر کے لیے بھارتی کشمیر کے حکام کی طرف سے انہیں 2 سال قبل 3 سال کے لیے کنٹرول لائن کے چکوٹھی کراسنگ پوائنٹ سے اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے سفری اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا۔ وہ ایک غیر سرکاری تنظیم ایسوسی ایشن فار دا رائٹس آف پیپل آف جموں اور کشمیر کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ سن 2010 تک پاکستانی کشمیر کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کنٹرول لائن آر پار سفر کے لیے جاری کیے گئے ٹرپل انٹری پرمٹ کی منسوخی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ باور ہے کہ پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے درمیان ہفتہ وار بس اور ٹرک سروس کا آغاز دونوں اطراف آباد کئی اشروں سے جدا کشمیری خاندانوں کے ملاب کے لیے کیا گیا تھا۔ جس کے ذریعے اب تک ہزاروں جدا خاندان آپس میں مل چکے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
جب پیش ہے باقی عالمی خبریں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیرا ہکبی سینڈرز نے جمعے کو دیر گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی عوام کے پرامن مظاہروں کی بہت سی خبریں ملی ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کی بدعنوانی اور بیرون ملک دہشت گردی کے لیے قومی سرمایہ بھجوانے سے تنگ ہیں۔ ایرانی حکومت کو ان کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے، جس میں آزادی اظہار کا حق بھی شامل ہے، اور یہ کہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران میں پرامن مظاہرین کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایسے میں جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ گزشتہ دو روز کے دوران ملک کے معاشی مسائل کے خلاف ایران کے شہروں میں ہونے والے احتجاج کے دوران 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جمعے کے روز ایک بیان میں محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ اس کی ان رپورٹوں پر نظر ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی شہریوں نے ملک بھر کے شہروں میں ہونے والے متعدد پرامن احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ ایران کے قائدین نے ایک دولت مند ملک کو، جس کی شاندار تاریخ اور ثقافت ہے، معاشی طور پر ایک بے رہرو ملک بنا دیا ہے، جس کی اہم برآمدات تشدد، خون خرابہ اور بگاڑ پر مشتمل ہیں۔ قاہرہ کے جنوب میں ایک مسلح شخص نے ایک چرچ کے باہر اور قریبی ایک مسیحی کے سٹور پر فائرنگ کر دی، جس میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک پولیس والا بھی شامل تھا۔ مصری حکام نے کہا ہے کہ جمعے کو میری مینا چرچ میں فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور مارا گیا۔ یہ کاپٹک چرچ ہیلوان ضلع میں واقع ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان خالد میگاہد کے مطابق اس واقعے میں 5 دیگر افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک اور پولیس افسر بھی شامل ہے۔ امک نیوز ایجنسی میں دیے گئے ایک بیان میں داعش کے عسکریت پسندوں نے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ واشنگٹن شام میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس عہد کے ساتھ کہ داعش کی خود ساختہ خلافت کے خاتمے کے بعد ابتدائی بحالی کے کام میں مدد دی جا سکے۔ امریکی حمایت یافتہ قوتوں نے گزشتہ اکتوبر میں داعش کے دہشت گردوں سے ان کا شام کا دارالحکومت واگزار کروا لیا تھا۔ تب سے سیرین ڈیموکریٹ فورس SDF نے اپنا دھیان داعش کے باقی ماندہ عناصر کا صفایا کرنے پر مرکوز کیا ہے، لیکن خیال یہی ہے کہ SDF کے زیر قبضہ علاقوں میں داعش کے جنگجوؤں کی تعداد 1,000 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ حالات کو معمول پر لانے کی کوشش کا یہ درست وقت ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارے صحت، عالمی ادارہ خوراک اور یونیسیف نے یمن کے تنازع سے متاثرہ افراد کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد اور تنازع ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے جو بیان جاری کیا ہے، اس کا آغاز اس جملے سے کیا ہے کہ ہم نے یمن میں جنگ کے 1,000 دنوں کا افسوسناک سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ان تمام اداروں کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع نے دنیا میں انسانی زندگی کا بدترین بحران پیدا کیا ہے، ایسا بحران جس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یمن کی 75% آبادی کو انسانی ہمدردی کی امداد کی ضرورت ہے، جس میں 1,13,00,000 بچے ہیں جو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ 60% یمنی خوراک سے محرومی کے خطرے سے دوچار ہیں، اور 1,60,00,000 لوگ محفوظ پانی اور حفظان صحت کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال نہ صرف یہ کہ سلجھ نہیں رہی، بلکہ مزید الجھ دی جا رہی ہے، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2018 میں بھی حالات بہتر ہونے کی توقع نہیں ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان والا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
اب جبکہ سال 2017 ختم ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان والا کے رکن لارڈ نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
مڈل ایسٹ میں نہایت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ ایک طرف آپ قطر کے بلاکیڈ کو دیکھ لیں کہ گینگ آف 4 کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ اتحاد ان کا مصر، بحرین، سعودی عربیہ اور یو اے ای، اور پھر قطر کے ساتھ ہی جن کا تعلق ہے وہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف تو رشیا اور چائنا جو ہے وہ ڈسکریٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ کے اندر بہت بڑی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کے سامنے اسلامک فوج کا تصور تھا وہ پتہ یوں چل رہا ہے جس طرح کہ وہ سنی اتحاد فوج ہوگی لیکن سنی بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں چاہے ایران اور جو شیعہ ممالک ہیں جس میں بحرین، عراق، سیریا، لبنان جیسے ملک جو ہیں وہ اس سے باہر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ترکی کیونکہ ان کے ساتھ ابھی تو ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی اور ایکشن اگر ہوئی تو اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ممتاز اسلامی سکالر ڈاکٹر زاہد بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے مشرق وسطی کی صورتحال کے بارے میں کہا۔
بظاہر تو اس وقت تو آثار اچھے نہیں ہیں مڈل ایسٹ کے سچویشن کے، اور لگتا یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے وہ مغرب کے ٹریپ میں بری طرح پھنس چکا ہے، اور جس میں جو سعودی مسئلہ شیعہ سنی یا سعودی عرب اور ایران، اور یہ جو تقسیم ہو چکی ہے، جو خلیج بہت وسیع ہوتی جا رہی ہے، یہ بڑی ہی افسوسناک ہے۔ لیکن میرا خیال ہم صرف توقع کر سکتے ہیں کہ چونکہ عوام میں بھی، مسلم امہ میں بھی یہ شعور بڑھتا جا رہا ہے لوگوں میں کہ یہ تقسیم اور اس کی بنیاد پہ لڑائی بہت ہی نقصان دہ ہے، تو شاید کوئی ایسی صورتحال نکلے جیسے ابھی ٹرمپ صاحب نے جو یروشلم کا کہا تو خاصا اتحاد نظر آیا، کہ اس طرح کی کوئی بنیاد بنے کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی وہ بھی خوش کے ناخن لینا شروع کریں اور یہ سوچیں کہ اس لڑائی کا ان کو نقصان ہی نقصان ہے اور فائدہ نہیں۔
جب لارڈ لزلی سے سوال کیا گیا کہ کیا موجودہ صورتحال میں وہ مشرق وسطی میں کوئی نئے اتحاد معرض وجود میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
اتحاد تو ڈیفینیٹلی ہو چکے ہیں، ایک طرف سعودی عربیہ لیڈ کر رہا ہے، دوسری طرف ایران لیڈ کر رہا ہے، لیکن اس میں ترکی جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں، مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ پاکستان کا کوئی رول نہیں۔
شام کی صورتحال کے حوالے سے اس سوال کے جواب میں کہ اس کا مشرق وسطی کی مجموعی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا، لارڈ رزیر نے کہا،
شام جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو وہاں پہ شیعہ اور سنی جو اتحاد ہیں وہ سپریٹ، اس میں آئیسس تو ایک بیچ میں ٹیررسٹ قسم کی آرگنائزیشن بیچ میں آ گئی تھی جنہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لیکن آج بھی وہاں پہ سعودی عربیہ کا انفلوئنس اور جو عرب سنیز ہیں ان کا انفلوئنس، ایک طرف ایران کا آلبائز کی اور جو بشار الاسد کی سپورٹ جو ہے وہ ایک طرف، پھر کیونکہ رشیا بھی ایران کے ساتھ مل کے جو وہاں پہ رول پلے کر رہا ہے، تو ایکچولی وہاں اگر سیریا میں دیکھیں تو امریکہ اور یورپ ہار چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہارنا وہ زیادہ ڈینجرس ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو دو پرانی جو دشمنیاں ہیں ان کو ریوائیو کرنے کے لیے، شیعہ سنی فساد وہ ریوائیو کرنے کے لیے ایک آگ جلی ہوئی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ کہیں اور بھی بڑھ سکتی۔
ڈاکٹر زاہد بخاری کا صورتحال کا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہنا تھا،
جو اس وقت مسئلہ ہوا ہے جو یہ نئی لیڈرشپ سعودی عرب میں، جو یہ نوجوان خون برسر اقتدار ہے اور یو اے ای میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، ان کو کتنی جلدی حقیقتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اس وقت تو وہ ایک وحشت کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ان کو اندازہ ہوگا کہ اس کا نقصان ہے، بالآخر ان کی معیشت کو بھی نقصان ہے، عوام کو بھی نقصان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ سارے یہ جو سعودی عرب بھی اور ایران بھی اور ترکی اور پاکستان سب مل کے کوئی کوشش کریں اپنے سروائیول کے لیے بھی اور آگے بڑھنے۔
جب بعض تجزیہ کاروں کے اس موقف کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ مشرق وسطی ہو سکتا ہے کہ ایک نیا فلیش پوائنٹ بن جائے، تو انہوں نے کہا،
میرا خیال جو نیا فلیش پوائنٹ جو ہو سکتا ہے وہ پیلسٹائن میں، اگر اس کے علاوہ مجھے امید تو یہ ہے، چھوٹے چھوٹے تو ہوں گے، جو یمن میں ہو رہا ہے، قطر کا محاصرہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ جلدی یہ شاید اس کو تبدیل کرنا پڑے، لیکن جو فلیش پوائنٹ بڑا تو وہی اسرائیل اور پیلسٹین کا ایشو ہی ہے۔
یہ تھے ڈاکٹر زاہد بخاری۔ مشرق وسطی میں اس وقت بے یقینی کی جو کیفیت ہے وہ ساری دنیا کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ وہاں سے تیل کی ترسیل ساری دنیا کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اور ساری دنیا کی نظریں اس وقت اس خطے پر لگی ہوئی ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ایسوسیٹڈ پریس نے ہفتے کی روز خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی منصب پر پہلے ایک ماہ کے دوران انہوں نے ایک امریکی اسکالر کو شمالی کوریا کے عہدیداروں سے ملاقات اور ایک پیغام پہنچانے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس پیغام میں کہا گیا تھا کہ نئی انتظامیہ شمالی کوریا کے ایٹمی اور دور مار میزائلوں کے تجربات کے پروگرام کو 4 ماہ تک منجمد کیے جانے کو سراہتی ہے اور خیال کرتی ہے کہ اس سے امید کی ایک کرن پیدا ہوگی۔ تاہم اے پی نے خبر دی ہے کہ شمالی کوریا کے عہدیداروں نے کہا کہ تجربات نہ کرنا اس پروگرام کو منسوخ کرنے کی علامت نہیں ہے اور کم جونگ ان جب چاہیں گے تجربات کا حکم دیں گے۔ شمالی کوریا اپنے جوہری تجربات کی وجہ سے ہمیشہ ہی شہ سرخیوں میں رہا ہے اور حال ہی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے مزید پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا پر ان پابندیوں کے اثرات کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اور یہ رپورٹ تیار کی ہے بہجت جیلانی نے، آئیے سنتے ہیں۔
شمالی کوریا ہمیشہ ہی خبروں کا موضوع بنا رہا، اپنے جوہری تجربات کی وجہ سے بین الاقوامی برادری کا دباؤ بھی اسے اپنی روش سے نہیں ہٹا سکا۔ آج شمالی کوریا کے اس معاملے کو، جس پر ہم برسہ برس سے اپنے پروگراموں میں بات کرتے آئے ہیں، سیاسی مضمرات کی کہ چین اور روس شمالی کوریا پر اپنا اثر و رسوخ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یا عالمی برادری کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، یا یہ کہ امریکہ کو اس سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ شمالی کوریا پر مختلف فریقوں کی طرف سے لگائی جانے والی ان پابندیوں کا اثر ایک عام شہری کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوتا ہے۔ تجزیہ کار منظر وسیم کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے عوام پہلے ہی سے بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور بہتر انداز زندگی وہاں کی اشرافیہ ہی کے پاس ہے، اس لیے پابندیوں کے اس نئے دور سے عام آدمی کی زندگی پر زیادہ اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔
جی، اگر ہم دیکھتے ہیں شمالی کوریا کے اندر لوگوں کے رہنے کا طریقہ، تو وہ بہت ہی ڈفرنٹ ہے کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ۔ باقی دنیا کے اندر لوگوں کے پاس بہت سی فیسلٹیز ایسی ہیں جو کہ اپنا نارمل لیتے ہیں، وہاں پر وہ ایک بہت ایلیٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر ہم سینکشن لگائیں گے تو لوکل لوگوں پہ تو بہت اس کا اثر پڑے گا، لیکن کی وجہ سے یہ کہ رجیم چینج ہو جائے وہ صرف انہیں ملکوں میں ہو سکتی ہے جہاں پر کہ ایک پولیٹیکل سسٹم ملٹی پارٹی یا ایسا ہو جہاں پر کہ چینج ہونے کا آپشن ہو۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان سینکشن سے ایز سچ کوئی مزید ان کی لائف سٹائل میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ جو ایلیٹ ہیں پروبیبلی اس نارتھ کوریا کی، ان کی لائف پہ تو شاید فرق پڑے، لیکن جو جنرل پبلک ہے وہ پہلے اتنے لو لیول کے اوپر رہ رہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا۔
شمالی کوریا میں قیادت کی پیروی یا پھر اندھا دھند اعتماد بعض اوقات ایک ایسے کلٹ کے نظریات کی یاد دلاتا ہے جس میں افراد اور پیروکار اپنے لیڈر کو حرف آخر خیال کرتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں کیا بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ عوامی سطح پر کسی نوعیت کی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے کیا؟ اس سوال کے جواب میں طارق احمد کا کہنا ہے کہ لیڈر مختلف وجوہات کی وجہ سے پسندیدہ ہوتے ہیں، کہ یا تو عوام کا ان پر بھروسہ ہوتا ہے، یا پھر وہ انہیں اپنے فائدوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یا پھر ملک میں جبر کی صورت انہیں اپنا اظہار نہیں کرنے دیتی۔
جی، آپ نے بہت ایک اچھے ڈائمینشن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک حکومت جو کہ اپنے شہریوں کو، جیسے کہ ہمارے ساتھی نے بھی ذکر کیا، بہت کم سہولیات کے اوپر زندگی گزارنے کو انہوں نے مجبور کیا ہوا ہے، تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ شہری اس طرح زندگی کو گزارنے میں پہ آمادہ ہے؟ تو یہ دو وجوہات ہیں اس کی، یا تو ایک لیڈر جو ہوتا ہے اپنے ملک کے اوپر یا تو وہ طاقت اور دہشت کے زور پہ حکومت کرتا ہے، یا پھر وہ اس کی عوام کو اس لیڈر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے اوپر حکومت کرنے دیتے ہیں اپنے آپ کو، یا پھر ان کو اس لیڈر سے کوئی ایسی فائدے مل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ یہ لیڈر ان کے اوپر حکومت۔ اس کے علاوہ وہ سیگمنٹ سوسائٹی کے جو کہ ان کو ایک عقیدت کی نظر سے نہیں دیکھتے، تو ان کے اوپر حتماً بہت قسم کا جبر کیا جاتا ہے، اور ملک کے اندر پولیٹیکل سیاسی مخالفین کے جو جیلیں بنائی گئی ہیں ان میں ان کو رکھا جاتا ہے، اور ان کو معاشرے سے کر کے کافی حد تک ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اگر بارڈر لائن بھی ہوتے ہیں اپنی سیاسی نظریات کی بنیاد کے اوپر، ان کو ہراساں کر کے جو سیاسی دائرے کے اندر ان کو لایا جاتا ہے۔ تو ایک طرف عقیدت ہے، دوسری طرف خوف و ہراس ہے، اور اس کے بیچ میں سارا معاشرہ جو ہے نارتھ کوریا کے لیڈر کے پیچھے چل رہا ہے۔
عالمی سطح پر شمالی کوریا کے خلاف منفی بیانات اور سفارتی سطح پر تنہائی سے عوامی سطح پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں تجزیہ کار محسن ظہیر کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کی قیادت اس رویے کو سیاسی رنگ دیتے ہوئے اپنی ہی حمایت کے لیے استعمال کرتی ہے۔
دیکھیں بجت، آپ نے جو سفارتی تنہائی کی بات کی، تو
نارتھ کوریا اپنی ایک حد سے بھی جو عبور کرنا ہے اس کو بھی عبور کر گیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ نارتھ کوریا کے تناظر میں اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو نارتھ کوریا کا لیڈر جب کھڑے ہو کر اپنی عوام سے یہ کہے گا کہ آج آپ کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو کل آنے والے دنوں میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں بلکہ دنیا کے وہ ملک ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ قابل تسخیر ہو جائے, جو ہمیں مسخر کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ جو ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پر عمل درآمد چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بھی نقطہ ہے جس کو جو وہاں کی لیڈرشپ ہے ڈر اور خوف کے علاوہ اس کو سیاسی رنگ دے کر بھی وہ استعمال کرتی ہے. یہ ایک بڑا کمپلیکس صورتحال ہے اور انفارچونیٹلی آپ نے دہائیوں کی بات کی, دہائیوں سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک معاملات میں بہتری نظر نہیں آ رہی اور دیکھیں آنے والے دنوں میں اس کا کیا ہوتا ہے.
بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
مراکش کے دارالحکومت رباط میں معذور نوجوانوں کی ایک ٹیم ایک ریستوران چلا رہی ہے. رباط سے وائس آف امریکہ کی نمنگار فیت لیپیڈس کی رپورٹ گلرخ کی زبانی.
مراکش کے دارالحکومت رباط میں معذور نوجوانوں کی ایک ٹیم ریسٹورینٹ کو چلا رہی ہے. ہدف سولیڈیٹی کی خاصیت یہاں ملنے والی خوراک نہیں ہے, اگرچہ کھانا مزیدار ہوتا ہے. اس ریسٹورینٹ کا عملہ معذور نوجوانوں کو تربیت فراہم کر رہا ہے تاکہ معذوری کے باوجود یہ مختلف کھانوں کو ہر انداز سے پکانے کی تربیت حاصل کرے. اس ریسٹورینٹ کے باورچی خانے میں باورچی سلاد سے لے کر ہر چیز تیار کر لیتا ہے. ڈائننگ روم میں ریسٹورینٹ کا عملہ گاہکوں کا خیال رکھتا ہے. اس ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے عمر کا کہنا ہے, میں نے سیکھا کہ کس طرح گاہکوں سے کھانے کا آرڈر لیا جاتا ہے, اس کو کس طرح نشست پر بٹھانا ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس سے پہلے ماضی میں میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں شرمندگی محسوس کرتا تھا, لیکن اب میں بالکل ٹھیک اور معمول کے مطابق محسوس کر رہا ہوں. شکر ہے خدا کا. جب یہ ریسٹورینٹ کھولا گیا تو میں نے سیکھا کہ کس طرح گاہکوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے. یہ میرے لیے بہت بڑا مرحلہ تھا اور مجھے امید ہے کہ میں مستقبل میں اس میں مزید بہتری لاؤں گا. یہ ریسٹورینٹ ہفتے میں 3 دن کھلتا ہے. یہ ہدف ایسوسی ایشن کے زیر انتظام چل رہا ہے. یہ ایسوسی ایشن ان معذور افراد کے والدین اور دوست احباب پر مشتمل ہے. اس کا مرکز رباط میں ہے. ایمنا نے اس ایسوسی ایشن کی بنیاد 1957 میں رکھی جب ان کی بیٹی 21 سال کی ہوئی, تاکہ نوجوان معذور افراد کو تعلیمی اور نفسیاتی طور پر مدد فراہم کی جائے جنہیں اکثر معاشرے میں الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا, ہم نے اس پروجیکٹ کے بارے میں سوچا. اس طرح کے پروجیکٹ دنیا کے دوسرے ملکوں میں عام ہے. ہم نے اس ریسٹورینٹ کو کھول دیا تاکہ لوگ آئیں اور ان کھانوں سے لطف اندوز ہو سکے جو یہ معذور نوجوان دل و جان سے تیار کرتے ہیں. ایک گاہک نجا کا کہنا ہے, جب ہم اس ریسٹورینٹ میں آئے تو ہمیں ان نوجوان مرد اور خواتین کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ گاہکوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں صلاحیتیں ہیں اور یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہدف, جس کا عربی زبان میں محفوظ ہے مقاصد کا حصول, اس ادارے کی بدولت اب تک 15 نوجوان معذور افراد اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں. گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی پروڈیوسر تھیں گلرخ, انجینئر ٹیان, اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. اب آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, میزبان ہیں بہجت جلانی. اجازت دیجیے.